أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: الكفر على أربع دعائم، على التعمق والتنازع والزيغ والشقاق، فمن تعمق لم يلب إلى الحق، ومن كثر نزاؤه بالجهل دام عماه عن الحق، ومن زاغ ساءت عنده الحسنات وحسنت عنده السيئة وسكر سكر الضلالة، ومن شاق وأرت عليه طرقه وأذل عليه أمره وذاك عليه مخرجه. درود پڑھیے محمد وعلى محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نورانی نہج البلاغہ سے تیسرے حصہ سے حکمت نمبر 31 آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت نے ایمان کی حقیقت بیان کرنے کے بعد کفر کی حقیقت بیان کی ہے. چونکہ جب انسان مرتبہ ایمان پر فائز ہو جاتا ہے اور درجہ ایمان حاصل کر لیتا ہے، اس کے ایمان کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں. وہ خطرات جو ایمان کو وہ مومن کو لاحق ہوتے ہیں، ان میں سے ایک خطرہ فسق کا ہے، ایک فجور ہے، شرک ہے اور کفر ہے. اہم خطرات ایمان کو یہ لاحق ہوتے ہیں. قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، بہت سارے لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے ایمان کے اندر شرک موجود ہے، شرک سے آلودہ ہے، شرک آلود ایمان ہے ان کا. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایمان لائے ہیں لیکن فجور کے مرتکب ہو جاتے ہیں، یعنی حد ایمانی کو توڑ دیتے ہیں. اور کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایمان لانے کے بعد فسق کے مرتکب ہوتے ہیں، حد ایمانی توڑ کر اس سے باہر آ جاتے ہیں. فاسق جو ایمان کی حد کو توڑ کر اس سے باہر آ گیا ہو. اور ایک خطرہ کفر کا ہے کہ انسان منکر ہو جاتا ہے ان حقائق کا جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیے ہیں اور جن پر ایمان لانا، جنہیں قبول کرنا ضروری ہے. نہ قبول کرنا اس لیے کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی غیر ضروری معلومات دی جائیں اور پھر ہمیں ان معلومات کا امتحان لیا جائے اور ان معلومات میں پاس ہونے کی صورت میں ہمیں انعام دیا جائے، جیسا آئے دن ہم مشاہدہ کرتے ہیں اور یہ کام ہوتا ہے. انسان ان معلومات کو صرف کسی انعام کے لیے حاصل کرتا ہے، پڑھتا ہے تاکہ پاس ہو جائے، اور پڑھتے ہوئے بھی اس کو یقین ہوتا ہے کہ سوائے پاس ہونے کے، ڈگری لینے کے یا انعام لینے کے، ان معلومات کا میرے ساتھ اور کوئی تعلق نہیں، کوئی اور فائدہ نہیں. جن حقائق پر ایمان لانا ضروری ہے وہ اس طرح کا امتحانی مواد نہیں ہے جس سے ہمارا سروکار ہے روزمرہ. جن معلومات کو ہم غیر ضروری سمجھ کر مجبوراً پڑھ لیتے ہیں تاکہ پاس ہو جائے یا انعام وصول کر لیں، یہ حقائق خدا نے اس لیے نہیں رکھے کہ انہیں آپ ازبر کر لیں، رٹ لیں، انہیں ذہن میں بٹھا لیں اور پھر ان کا ثواب آپ کو آخرت میں ملے گا، انعام اخروی آپ کو ان کے بدلے میں ملے گا. کیونکہ جو چیز خود مفید نہ ہو اس کے بدلے میں کچھ ملے، انسان سمجھتا ہے کہ اس کا اتنا ہی فائدہ ہے کہ اس کے لینے سے مجھے کچھ دوسری چیز مل جائے گی، ورنہ خود اس کے اندر کوئی اور فائدہ نہیں ہے. لیکن جن چیزوں کے اندر فائدہ ہو انہیں انسان کسی اور اہتمام کے ساتھ، کسی اور اہمیت کے ساتھ حاصل کرتا ہے اور اپناتا ہے. جن حقائق پر ایمان ضروری ہے، انسان کے لیے لازم و واجب قرار دیا گیا ہے، انسان ان پر ایمان لائے. خود حقائق انسان کے لیے ضروری ہیں، نہ کہ ان حقائق کو مان کر ان کے بدلے میں جو کچھ انسان کو ملنا ہے وہ مفید ہے ہمارے لیے. اگر بدلہ نہ بھی دیا جائے ان حقائق کا، اس ایمان کا، خود ان حقائق کو ماننا، ان کو سمجھنا، ان کو قبول کرنا، ان کو اپنانا، یہ انسان کے لیے اہم ہے. بے شک اگر نہ بھی ملے، اس کا صلہ نہ بھی ملے، جس طرح سے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے کہ اے پروردگار، میں صلے کی خاطر و بہشت کی خاطر و نعمتوں کی خاطر اور اس ثواب کی خاطر تیری عبادت نہیں کرتا. عبادت خود انسان کی ضرورت ہے. اللہ کو ہم اس لیے نہ مانیں کہ اللہ کو ماننے سے ہمیں کوئی چیز صلہ ملے گا، کوئی بدلہ ملے گا ہمیں. خود خدا کو ماننا انسان کے لیے لازمی ہے و ضروری ہے و واجب ہے. جن جن حقائق پر کہا گیا کہ ایمان لے کر آئیں، انسان کا فائدہ خود ان حقائق کے ماننے میں ہے، نہ کہ اس معاوضے میں ہے جو ماننے کے بعد ملے گا. ماننے کے بعد جو کچھ ملتا ہے وہ رغبت کے لیے ہے، کیونکہ ہمارے اندر معرفت نہیں ہے. معرفت کی جانشین رغبت بنایا گیا ہے، کہ بعض اوقات ہم آگاہ نہیں ہوتے کسی حقیقت سے، اس کے پیچھے بھی نہیں جاتے، اور ہمیں معرفت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کوئی وعدے دیے جاتے ہیں. جس طرح بچے چھوٹے بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتے، تعلیم کی افادیت کو نہیں جانتے، اسکول جانے کو نہیں جانتے، انہیں ماں باپ مجبور کر کے بھیجتے ہیں اور اس معرفت کی کمی کو رغبت سے پورا کرتے ہیں کہ تم یہ کتاب پڑھو، تم اسکول جاؤ، تم ہوم ورک کرو، یہ کرو، تم اس دکان سے فلاں چیز خرید کریں گے، تمہاری پسندیدہ چیز لے کر دیں گے. رغبت اس وقت انسان کے لیے محرک بنتی ہے کہ جب معرفت نہ ہو انسان کے اندر. جس کے اندر معرفت محرک بن جائے اسے رغبتوں کی ضرورت نہیں ہوتی. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں چونکہ خدا کی معرفت ہے اور اس معرفت سے مجھے پتا چلا کہ اللہ کی ذات کی بندگی میرے لیے کتنی ضروری ہے، نہ کہ اس بندگی کا صلہ ملے گا مجھے. خود بندگی صلہ ہے انسان کے لیے، خود بندگی وہ کمال ہے جس تک پہنچنا ہے انسان نے. اس کے بعد کچھ بھی نہ ملے صلہ، اگر بندگی کی مقام پر انسان فائز ہو جائے یہ خود صلہ ہے. ایمان خود اپنا صلہ خود ہے، خدا اپنی معرفت کا صلہ خود ذات خدا ہے. لیکن چونکہ ہم معرفت نہیں رکھتے، ہم کسی اور متبادل معاوضے یا بیرونی صلہ کے منتظر رہتے ہیں اکثر. یہاں اگر انسان ایمان کی اس حقیقت کو سمجھ جائے کہ ایمان میں وہ حقائق ہمارے لیے مد نظر قرار دیے گئے ہیں، کہ خود ان حقائق کو ماننا، ان حقائق کو تسلیم کرنا، ان حقائق کو قبول کرنا، ان حقائق کے قریب ہونا، ان حقائق سے رابطہ رکھنا، ان حقائق سے اپنا تعلق جوڑنا، ان حقائق کے ساتھ عقیدہ اپنا قائم کرنا، ان حقائق کے ساتھ عقد و گرہ لگانا، ان حقائق کا اثر اپنی زندگیوں میں منتقل کرنا، ان حقائق کے سائے میں ساری عمر بسر کرنا، یہ خود انسان کے لیے لازمی ہے. خود یہ حقائق ضروری ہیں ہمارے لیے. ہمارے لیے خدا کی ذات کے ساتھ رابطہ ضروری ہے، نہ کہ اس رابطے کے صلے میں جو ثواب ملے گا وہ ضروری ہے. خود یہ رابطہ ہماری ضرورت ہے، صلہ ملے یا نہ ملے. ہم جتنے حقائق رکھے گئے ہیں ایمان کے اس زمرے میں، خدا کی ذات پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، روزے جزا و سزا پر ایمان لانا، جنت و جہنم پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، آسمانی کتب پر ایمان لانا، ائمہ پر ایمان لانا، معصومین پر ایمان لانا، خود یہ حقائق بشر کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کو ماننے کے بعد جو ملتا ہے وہ ہماری ضرورت ہے. وہ ہماری رغبت ہے، وہ ہماری خواہش ہے کہ ہمیں وہ بھی چیزیں ساتھ مل جائیں جن کو معرفت نہیں ہوتی، وہ ان کی خاطر زیادہ کوشش کرتے ہیں. جب ان حقائق کو ماننا، تسلیم کرنا اور قبول کرنا ہمارے لیے لازمی ہے کہ ان حقائق کے اندر ہماری زندگیوں کا اور ہماری بقا کا اور ہمارے تکامل کا راز موجود ہے، اس صورت میں کچھ خطرے ایسے ہیں جو ہمیں ان حقائق سے دور کر دیتے ہیں اور ہمیں ان حقائق کے انکار کی حد تک لے جاتے ہیں. ان میں سے ایک خطرہ فجور ہے، ایک فسق ہے، شرک ہے اور کفر ہے. فسق و فجور اور شرک و کفر ضروری ترین حقائق کو انسان سے دور کر دیتے ہیں، وہ انسان کی محرومیت کا سبب بنتے ہیں اور جہنم کا سبب بنتے ہیں. جہنم اسی محرومیت کا نام ہے، محروم انسان جو ان حقائق جن پر ایمان ضروری ہے، ان حقائق سے محروم انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے. سب سے بڑی جہنم، قرآن کا بھی یہی فرمانا ہے کہ سب سے بڑی جہنم محرومیت کی جہنم ہے. امیر المومنین بھی یہی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی جہنم محرومیت کی جہنم ہے. یہ جملہ جو آپ دعائے شریف قمیل میں پڑھتے ہیں اکثر، وہ ہر ہفتے شاید پڑھتے ہوں گے آپ، اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ الہی حبلی صبر تو اللہ حر نارے، اگر میں مان لوں فرض کر لوں کہ یہ مجھے اگر آگ لگائی جائے، جہنم کی آگ چکھائی جائے، وہ صبر کیا جا سکتا ہے، وہ قابل برداشت ہے، لیکن تجھ سے دوری، تجھ سے محرومیت، تیرے جمال سے دوری، تیری کرامت سے دوری، تیری طرف نگاہ سے دوری، یہ قابل تحمل و قابل برداشت نہیں ہے. کچھ چیزیں انسان برداشت کر لیتا ہے، تباہ نہیں ہوتا. کچھ چیزیں دور برد اگر دور ہو جائے، ان سے محروم ہو جائے، تباہ ہو جاتا ہے، نابود ہو جاتا ہے انسان اگر ان چیزوں سے دور ہو جائے. اگر ہمیں کھانا نہ ملے، چند دن بھی نہ ملے، ہم نہیں مرتے، لاغر کمزور ہو جائیں گے لیکن مریں گے نہیں، اور اگر آکسیجن نہ ملے تو ہم فوراً ختم ہو جائیں گے. یعنی کچھ چیزیں انسان کے لیے آکسیجن کی طرح ضروری ہیں، حیات کے لیے ضروری ہیں، اور کچھ چیزیں اس زندہ انسان کی تقویت کے لیے ہوتی ہیں، وہ اگر دیر سے بھی ملیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آکسیجن ضرور ملنی چاہیے، فوراً ملنی چاہیے انسان کو. حقائق جن پر ایمان ضروری ہے وہ اس طرح سے انسان کے لیے لازمی ہے. لہذا سب سے بڑے خطرے وہ ہیں جو ہمیں ان حقائق سے دور کر دیتے ہیں، فسق و فجور اور شرک و کفر. یہ چار بڑے خطرے مومن کی راہ میں موجود رہتے ہیں کہ جب ایمان کے درجے پر فائز ہوتا ہے، اس وقت یہ خطرات انسان کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. پیدائش سے پہلے تو انسان کو وہ خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ انسان نہیں ہوتا، جب پیدا ہو جاتا ہے تو خطرے ہوتے ہیں. مثلا آپ کے دشمن، اس وقت دشمن ہیں جب آپ پیدا ہو جائیں، جب آپ مومن بن جائیں، جب آپ شخصیت بن جائیں، اس وقت آپ کے خطرے بھی سر اٹھاتے ہیں. جب ہم ہی نہیں ہیں تو خطرات بھی نہیں ہیں. یہ خطرے عظیم یہ مومن کی راہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور شیطان ان خطرات کو لے کر انسان کی کمینگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، انسان کو رصد کر رہا ہے، اور کہیں پہ کفر، کہیں پہ شرک، کہیں پہ فسوق و کہیں پہ فجور، یہ چار خطرے لے کر انسان کی راہ میں انسان بیٹھا ہوا ہے، شیطان بیٹھا ہوا ہے. کفر کیسے آ جاتا ہے؟ امیر المومنین اسلام فرماتے ہیں کہ چونکہ خطرہ ہے مومن کے لیے کفر کا، حقائق کے ایمان بیان کیے، درجات ایمان بیان کیے. پہلے فرمایا ایمان کے چار رکن و چار ستون ہیں. پہلا رکن ایمان کا صبر ہے، دوسرا یقین ہے، تیسرا عدل ہے، اور چوتھا جہاد. پھر ان کے شعبے بیان فرمائے حضرت نے کہ یہاں آپ کی خدمت میں یہ عرض نہیں ہوگا، چونکہ یہ گزشتہ مجالس میں عرض ہو چکا ہے، آپ رجوع کر سکتے ہیں اس طرف. اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے ایمان کی حقیقت بیان فرمانے کے بعد و ارکان ایمان ذکر فرمانے کے بعد ارکان کفر بیان کیے. یعنی اگر کوئی انسان اس ایمان کی سیڑھی سے پہنچتا ہے درجہ مومنیت تک، تو اوپر چڑھ کے اب خیال رکھیں کہ اس یہاں سے گرنے کا بھی خطرہ ہے. جب آپ کسی سیڑھی سے اوپر جاتے ہیں اونچائی پر، تو وہاں اپنی حفاظت کا بھی انتظام کریں گے، نہ ہو کہ وہاں سے گرے نیچے. اور جتنی اونچائی سے انسان گرتا ہے، اتنا زیادہ چوٹ کھاتا ہے، اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے. اگر مومن اعلیٰ درجۂ ایمان پر فائز ہو جائے اور وہاں سے گر جائے، سقوط کرے وہاں سے خدا نخواستہ، تو بہت اس کے لیے ناگوار ہوگا، بہت دردناک و بہت رنج دہ ہوگا اس کے لیے. کہ وہاں سے نیچے گرے, سخت چوٹ آئے گی مومن کو, مومن کی روح کو چوٹ آئے گی, نفس کو چوٹ آئے گی, ایمان کو چوٹ آئے گی, عاقبت کو چوٹ آئے گی, آخرت کو چوٹ آئے گی, انسان کی نابود ہو جائے گا انسان. اس لیے فرمایا کہ جب ایمان کے درجے پہ پہنچ جاتے ہو ان خطرات کا خیال رکھو. خطرات کیسے آتے, کفر کیسے قریب آتا ہے انسان کے, حضرت فرماتے ہیں چار ذریعوں سے, چار عامل ہیں کفر کے جو انسان کو کفر کے نزدیک کر دیتے ہیں. ایک تعمق ہے, یعنی بے جا کسی چیز کی گہرائی میں جانا, بے جا گہرائی میں اترنا. یہ بات بھی کر چکے ہیں ہم اس کو, میں صرف اشارتاً رب کے کلام کے لیے عرض کر رہا ہوں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی گہرائی ہے اور ان کی گہرائی میں جانا ضروری بھی ہے اور انسان گہرائی میں جانے کے قابل بھی ہے. تین چیزیں ہیں, یہ شے گہری ہے, اس کی گہرائی میں اترنا بہت ضروری ہے, اگر گہرائی میں نہ اتروں محروم رہ جاؤں گا, اور گہرائی میں اترنے کی صلاحیت بھی ہے میرے اندر. اس صورت میں انسان کو اترنا چاہیے, تعمق کرنا چاہیے, عمق میں جانا چاہیے انسان کو, کہ ہم کم تر جاتے ہیں, امور کی گہرائی میں نہیں اترتے جن امور کی گہرائی میں جانا چاہیے. ہم عموماً دو اور ڈائمنشن میں حرکت کرتے ہیں, یا طول میں زیادہ جاتے ہیں یا چوڑائی میں زیادہ جاتے ہیں. اجسام کے تین پہلو ہوتے ہیں, تین ڈائمنشن ہوتے ہیں, طول, عرض اور عمق, لمبائی چوڑائی اور گہرائی یا اونچائی. ہم اکثر لمبائی میں زیادہ زور رکھتے ہیں, لمبی عمر مانگتے ہیں, یا اگر لمبی چیز سے ساتھ ساتھ اگر بہت زیادہ وسعت نظر آ جائے تو ہم چوڑائی کی طرف بھی دھیان کر لیتے ہیں, توجہ کر لیتے ہیں, چوڑائی میں بھی جانا ہے. یعنی گھر ہمارے لمبے بھی ہونے چاہیے, چوڑے بھی ہونے چاہیے, لیکن گہرائی, زندگی کی گہرائی کی طرف نہیں جاتے. مثلا لمبی چوڑی معلومات لے لیتے ہیں لیکن گہری معلومات کی طرف نہیں جاتے. کہتے بھی ہیں یہ فلاں شخص علامہ صاحب بہت لمبی چوڑی معلومات ہیں ان کے پاس, لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں, لمبی بھی کرتے ہیں چوڑی بھی کرتے ہیں, گہری باتیں نہیں کرتے. گہری تھوڑا بولو, گہری بات کرو, ہم عمق میں جاؤ, گہرائی میں جاؤ, اس کی تہ تک جاؤ. چونکہ خداوند تبارک تعالیٰ نے لمبائی چوڑائی میں موتی نہیں رکھے ہوئے, صدف و گوہر آپ سمندر میں جائیں, لمبی چوڑی تیراکی کریں, لمبائی میں بھی جائیں چوڑائی میں بھی جائیں, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا سوائے ان خالی حشرات کی سیپیوں کے اور سوائے جھاگ کے اور خس و خاشاک کے. اگر صدف و موتی لینے ہیں تو آپ کو سمندر کی تہ میں گہرائی میں جانا پڑے گا. لمبائی چوڑائی میں دوڑنا آسان ہوتا ہے, گہرائی میں اترنا مشکل ہوتا ہے. جن چیزوں کی گہرائی ہے اور گہرائی میں جانا بھی ضروری ہے, جیسے دین ہے, جیسے قرآن ہے, جیسے معرفت اہل بیت ہے, جیسے خود اپنی زندگی ہے ہماری, ان چیزوں کی گہرائی میں جانا ہے, علم کی گہرائی میں جانا ہے. علم کے ساحل تک جانا کافی نہیں, علم کی تیراکی کافی نہیں, گہرائی میں اترو, خوب نیچے جاؤ, چونکہ صدف و گوہر و موتی وہاں چھپے ہوئے ہیں آپ کے لیے. عموماً جن کی گہرائی میں جانا ضروری ہے ہم ان کی گہرائی میں نہیں جاتے, ڈرتے ہیں گہرائی میں جانے سے, اوپر اوپر تیر کے آ جاتے ہیں. ہم مجالس بھی سنتے ہیں تو لمبی چوڑی مجالس سنتے ہیں, گہری مجالس نہیں سنتے. سر مجالس میں گہرائی میں جاتے ہی نہیں, نہ مجلس پڑھنے والا نہ سننے والا, گہرائی سے ڈرتے ہیں, گہرائی میں مت چل. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی گہرائی نہیں ہوتی یا ان کی گہرائی میں جانا ضروری نہیں ہے, آپ کے لیے کچھ رکھا ہوا نہیں ہے اس کی گہرائی میں, یا اگر اس کی گہرائی میں آپ کے لیے کچھ رکھا ہوا ہے آپ قابل نہیں ہیں اس کی, اس کی گہرائی میں اتر سکیں, ڈوب جائیں گے وہاں پر. سمندر کی گہرائی ہے, نیچے گوہر بھی ہے موتی بھی ہے, لیکن پھر بھی پابندی ہے کہ مت کودو سمندر کے اندر, ڈوب جاؤ گے. آپ اس قابل نہیں, اتنا سٹیمنا نہیں ہے آپ کا, اتنا سانس نہیں ہے آپ کا کہ آپ سمندر کی تہ تک جاؤ, غرق ہو جاؤ گے, ڈوب جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے, ایک پورے خاندان کو سوگوار کر دو گے آپ, یہ ایک قوم کو مشکلات میں ڈال دو گے آپ گہرائی میں اتر کر. کنویں گہرے ہوتے ہیں لیکن ان گہرائی میں چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, مر جاؤ گے نیچے جانا. گہرے ہیں لیکن ہر گہرائی میں تو کودنا ضروری نہیں ہے. تعمق کہتے ہیں, یا ان چیزوں کی گہرائی میں جانا جن کی گہرائی ہے ہی نہیں, ایک فٹ پانی ہے گہرا نہیں ہے, اس کی گہرائی میں ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں اور چوٹ لگتی ہے ہمیں, یا گہرائی ہے لیکن اس گہرائی میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے. کیا جائیں اس کی گہرائی میں جا کر کیا دیکھیں گے, آپ کو کیا حاصل ہوگا, کیا نصیب ہوگا آپ کو, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. بس وہ پہاڑ ہے, آپ چاہتے ہیں اس پہاڑ کی گہرائی میں جائیں, वो कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा, गहराई में गए अंदर चूहा निकला, बाज कहते हैं वो भी मरा हुआ बदबूदार। वो गहराई में इतने गए, इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया, अंदर से चूहा निकला, या चूहे से भी ज्यादा कमतर कोई चीज निकली। वो ये गहराइयां, ये बेफायदा गहराइयां हैं, ये इंसान को नुकसान देती हैं। या ना गहराई है और फायदा भी है, लेकिन मैं हर गहराई में जाने के लायक नहीं हूं, काबिल नहीं हूं। वहां सब कुछ है लेकिन मेरे अंदर पहले सलाहियत हो, इतनी ताकत हो कि मैं उन चीजों की गहराई में जा सकूं। हर आदमी तौहीद की गहराई में नहीं उतर सकता, हर आदमी दीन की गहराई में नहीं उतर सकता, हर आदमी कुरान की गहराई में नहीं उतर सकता, हर आदमी आइमा की तालीमात की गहराई में नहीं उतर सकता। बाज अवकात इमाम मासूम गुफ्तगू फरमा रहे होते थे और कोई शख्स वारिद होता मोमिन, कोई शख्स मोमिन मोमिन आता, सहाबी आता, शागिर्द अपना आता, हजरत मौजू बदल देते थे या चुप हो जाते, उस मौजू पर गुफ्तगू छोड़ देते। बाज़ों का तो उनको महसूस हो जाता था कि हमारे आने से मौजू बदल गया है या हमारे आने से मौजू छोड़ दिया गया है। तो वो पूछते थे, शिकवा भी करते थे कि जब हम आते हैं तो आप बात नहीं करते, जब दूसरे साथी बैठे होते हैं तो आप बातें करते हैं, गहरी बातें करते हैं। हजरत फरमाते उनमें से एक जरिए मुहारबी है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के सहाबी, कि इमाम अलैहिस्सलाम इस सहाबी को बहुत गहरी बातें बताया करते थे, जब कुरान की तफसीर करते तो बड़ी गहरी तफसीर करते। एक और शख्स आया, वो आकर बैठा, इमाम ने छोड़ दी मौजू, असल मौजू ही बदल दिया, किसी और चीज के बारे में, मौसम के बारे में गुफ्तगू शुरू कर दी कि आज सर्दी है, आज बारिश है, आज हवा चल रही है। होता है ना कभी कभार हम भी करते हैं ऐसी बात, कोई बड़ी अहम सीक्रेट बात कर रहे होते हैं, कोई आम आदमी आता है, जब मौजू बदल के मौसम की, ट्रैफिक की, इधर की बात शुरू कर देते हैं, उसे खबर ना हो। इमाम अलैहिस्सलाम ने मौजू बदल दिया, उसे पता चल गया। बाद में उसने जरिए मुहारबी से पूछा कि मेरे आने से पहले क्या बात हो रही थी, उसने कहा यह बात हो रही। वो शख्स गिला करते हुए इमाम के पास आया कि आप जरिए मुहारबी को बड़ी गहरी बातें बताते हैं, मुझे गहरी बातें नहीं बताते। इमाम ने फरमाया कि हम कोई बखील तो नहीं है, कंजूस तो नहीं है, हमें खुदा ने इल्म दिया, आप लोगों के लिए दिया है, लेकिन तुम इस काबिल तो बनो पहले, तुम जरिए मुहारबी की तरह तो बनो पहले ताकि तुम उन्हें गहरी बातें बता सको। अमीरुल मोमिनीन को खुद हसरत थी कि मेरी गहरी बातें को सुने। हजरत फरमाते थे लो वजह तो इन्ना हा होना ला इल्मन जम्मा, सीने पे हाथ मार के कह रहे थे कि यहां इल्म का एक समुंदर मौजूद है। लो वजह तो लहो हमला, काश कोई इस इल्म को उठाने वाला, कोई समझने वाला मिल जाता। आइमा को तलाश करते हैं कोई मिले जिसको हम ये गहरी बातें बताएं, लेकिन सलाहियत नहीं होती इंसान में। अगर ये सूरत हाल हो कि मौजू के अंदर गहराई ही नहीं है, या गहराई है उसमें जाना जरूरी नहीं है, फायदा नहीं है, अंदर चूहा ही मिलेगा इतनी गहराई में जाने के बाद भी, और अगर गहराई में फायदा है लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूं गहराई में जा सकूं, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं इस तरह की गहराई में जाना कुफ्र का बाइस बन जाता है। यानी जिस मौजू में गहराई नहीं और आप उतर गए कुफ्र, जिस मौजू में गहराई है लेकिन उसमें हासिल कुछ भी नहीं है, रखा हुआ कुछ नहीं है उसके अंदर, और आप उसकी गहराई में लगे रहे कुफ्र, और अगर आप उसकी गहराई में चले गए और काबिल नहीं है, फायदा था लेकिन आप काबिल नहीं है, मैं काबिल नहीं हूं उस वहां जाने का, और अगर मैं उस गहराई में कूद गया तो भी कुफर है। इसलिए हजरत फरमाते हैं कि पहला रुकन कुफर का तअम्मुक है, तअम्मुक यानी बेजा गहराइयों में उतरना। दूसरा रुकन तनाजो है, ये बात तफसील से हो चुकी है, मैं यहां इशारे फकत कर रहा हूं। दूसरा रुकन फरमाते हैं कि तनाजो है, तनाजो यानी खींचातानी, निजा, नज खींचने को कहते हैं अरबी जबान में, खींचना, आलत नजा भी कहते हैं ना जिसको, आलत नज, नजा उर्दू में कहते हैं कि खींच, रूह खींची जाती है, तब जिब्रील या इजराइल आते हैं और आकर खींचते हैं, क्योंकि कुछ मोमिनीन ऐसे हैं जिनकी रूह की खींचने की जरूरत नहीं होती, क्यों कि वो इतनी दुनिया से वाबस्ता नहीं है, दुनिया गले नहीं लगाई और उनकी रूह को खींचा जाए, वो उनकी रूह पहले ही पेश होती है अल्लाह की बारगाह में, खुदा की बारगाह में, वो पहले से मुंतजर होते हैं कि कब आए मलकुल मोहतरम हमारी रूह लेकर जाए, अमानत लेकर जाए। علم نہیں ہوتا نظر کا عالم. نظر کا عالم اس وقت ہوتا ہے جو جان نہیں دے رہا. دیکھا ہوگا بعض بہت سخت جان دیتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ناک دنیا سے بڑی گہری جڑی ہوتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ, ماں کا پیٹ اس کے اندر بچہ جب ہوتا ہے شکم مادر میں, رحم مادر میں, کہ ہم سب وہیں سے آئے ہیں, شکم مادر کے ساتھ ناک کے ذریعے جڑا ہوتا ہے بچہ, کھانا پینا سب کچھ وہیں سے اس کا ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم پیدا ہوتے ہیں اس دنیا میں آتے ہیں, وہ ناف کاٹ دی جاتی ہے. اگر وہ ناف نہ کاٹے تو مر جاتا ہے انسان, یا ماں مر جاتی ہے یا بچہ. وہ ناف فوراً کاٹتے ہیں, تائیہ ناف کاٹ دیتی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک ناف اس عالم سے کٹتی ہے, ہزار ناف اس عالم کے ساتھ جڑ جاتی ہے, وہ ساری جبریل کو کاٹنی پڑتی ہے. ناف بہت دردناک جگہ ہوتی ہے. اگر ناف کو دیکھیں سب سے زیادہ نازک حساس جگہ ناف ہوتی ہے. کیوں؟ جو لوگ خود ہی دنیا سے تعلق اپنا کاٹ لیتے ہیں ان کی موت بہت آسان ہے, لیکن جن کی ہزار ناف ہر چیز سے جڑی ہوئی ہے, جب اسرائیل آتا ہے ان کی ناف کاٹنے کے لیے بہت درد ہوتا ہے. ان کو نزا کھینچتا ہے, اس نزا کھینچنے کو کہتے ہیں, انتظار کسی چیز کو کھینچنا, معنی کو کسی دوسرے معنی سے نکالنا, یہ علمی اصطلاح ہے. تنازع جس کو عموماً جھگڑا مانا کرتے ہیں, قرآن مجید میں بھی اللہ تنازع فتفشلوا وتذهب ريحكم, تنازع مت کرو کہ کمزور ہو جاؤ گے, فشل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تمہاری آبرو و تمہاری عزت جاتی رہے گی. قرآن مجید میں صاف کہا گیا کہ لا تنازعوا. تنازع کا سب نے مانا کیا ہے, کیونکہ عموماً ہمارے مترجمین حضرات جو ہوتے ہیں وہ تقلیدی ترجمے کرتے ہیں, دیکھا دیکھی ترجمے کرتے ہیں. ایک نے ترجمہ کیا, دوسرا بھی اسی سے لے لیتا ہے, تیسرا اسی سے, خود نہیں غور کرتے کہ میں پہلے نے یہ ترجمہ کیا, میں غور کر کے دوسرا ترجمہ کروں. وہ جو جس پہلے مثلا تنازع کا ہر جگہ مانا جھگڑا ہے, جھگڑا نہیں ہے. تنازع جھگڑے کے اصل علت کو کہتے ہیں, یعنی کھینچا تانا. تنازع دو آدمی چاہیے تنازع کے لیے, یہ لفظ ایسا ہے کہ نزا کے لیے ایک آدمی چاہیے نزا کے لیے, اور تنازع کے لیے دو آدمی چاہیے. تنازع یعنی جس طرح سے آپ کہتے ہیں نا مثلا شرب, شرب کے لیے ایک آدمی چاہیے, ایک آدمی چاہیے پانی پی لے, لیکن مشاربے کے لیے دو آدمی چاہیے, اس کو پلائے وہ اس کو پلائے. اسی طرح بعض کام ایسے ہیں جن کو دو آدمی چاہیے, مثلا قتل کے لیے ایک قاتل چاہیے ایک مقتول چاہیے, لیکن مقاتلے کے لیے یا تقاتل کے لیے دو چاہیے, وہ اس کو مارے یہ اس کو مارے, دونوں ایک دوسرے کو مارے. جیسے باکسنگ میں ہوتا ہے, کشتی میں ہوتا ہے, دونوں ایک دوسرے مصارعہ کہتے ہیں, یہ اس کو گرائے وہ اس کو گرائے. تنازع کہتے ہیں یہ اپنی طرف کھینچے وہ اپنی طرف کھینچے. مثلا یہ کتاب ہے, یہ میں اپنی طرف کھینچوں آپ اپنی طرف کھینچے. عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں تنازع, کھینچنا, کھینچا تانی. اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے, کھینچا تانی. خوب پہلے کھینچا تانی شروع ہوتی ہے, پھر ایک کھینچ لیتا ہے دوسرے سے لے لیتا ہے, پھر مکا بارش شروع ہو جاتی ہے, مکا تھپڑ شروع ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد چاقو خنجر شروع ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد گولی پستول نکل آتی ہے, کلیشن کوف نکل آتی ہے, اور پھر معاملہ آگے تک نکل جاتا ہے. جھگڑا بعد میں شروع ہوتا ہے, پہلے تنازع شروع ہوتا ہے. تنازع یعنی کھینچا تانی. کوئی چیز بھی ہو جس کو آپ کھینچا تانی شروع کر دیں, خصوصاً حق کو, حق پہ کھینچا تانی شروع کر دیں, یہ کہ یہ میرا ہے, وہ کہ یہ میرا ہے, حضرت فرماتے ہیں یہ کفر تک جا پہنچو گے. کھینچا تانی کی انتہا کفر ہے, کیونکہ کفر کے چار رکن ہیں, ایک بے جا گہرائی میں جانا, اور ایک یہ کھینچا تانی تنازع, یہ تنازع بھی کفر تک پہنچا دیتی ہے. تیسری چیز حضرت فرماتے ہیں زیغ ہے. زیغ بیماری ہے دل کی, جو ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا, ہمارے دلوں کو زیغ نہ دے ہدایت کے بعد. ہدایت کے مقابلے میں زیغ ہے, چونکہ خدا کا دین سیدھا ہے, صراط مستقیم سیدھا ہے, اور سیدھا دین انسان کو اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جب انسان کی فکر سیدھی ہو, سوچ سیدھی ہو, عقل سیدھی ہو, ذہن سیدھا ہو, کھوپڑی سیدھی ہو, عمل سیدھا ہو انسان کا. زیغ کہتے ہیں کج ہو جانے کو, مڑ جانے کو, ٹیڑھا ہو جانے کو. سیدھی چیز اگر مڑ جائے اس کو کہتے ہیں زیغ. مثلا ایک روڈ ہے سیدھا جا رہا ہے اور اس سے ایک روڈ مڑ گیا ساتھ, یہ جو مڑ رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے, زیغ آ گیا اس کے اندر, یعنی ٹیڑھا پن آ گیا ہے اس کے اندر. ہو یہ ٹیڑھا پن زیغ ہدایت پا جانے کے بعد, تیری فکر، تیری سوچ، تیرے افکار، تیری ذہنیت، یہ کفر کا باعث بن جاتی ہے. تیری ذہنیت کیا ہوتی ہے؟ آپ کسی کے سامنے بیٹھ کر بات سیدھی بات کریں. کہتے بھی ہیں ہم اسی طرح اردو زبان میں بھی یہی محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی میں سیدھی بات کر رہا ہوں، تم اس کا ٹیڑھا معنی لیتے ہو. ہوتا ہے، کبھی ہوا ہوگا آپ کو، آپ سیدھی بات کر رہے ہیں، وہ اس کا اور معنی لے رہا. مثلا آپ کہتے ہیں کہ بھائی آج فرض کریں کہ یہاں مجلس ہے اور آپ نے اس میں آنا ہے، سیدھی سی بات ہے، مجلس میں آپ نے اس میں شرکت کرنی ہے. کہتے ہیں اچھا اب میں سمجھ گیا تم لوگ کیا سوچ رہے ہو، تمہاری کیا پلاننگ ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو، تم ہمیں یوں کرنا چاہتے ہو، تم فلاں. بھائی میں کہہ رہا ہوں آج مجلس ہے، آپ اس میں شریک ہو سارے مومنین، آگے سیدھی سی بات کر رہا ہوں. لیکن چونکہ اس کا ذہن ٹیڑھا ہے، دماغ ٹیڑھا ہے، کھوپڑی ٹیڑھی ہے، لہذا وہ سیدھی بات کو قرض کر دیتا ہے. یہ کفر کا باعث بنتا ہے. ٹیڑھے دماغوں میں قرآن جاتا ہے، کفر میں بدل جاتا ہے. ٹیڑھے دماغوں میں اہل بیت کے کلام جاتا ہے، کفر میں بدل جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کے کافر ہو گئے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے ملحد ہو گئے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے مشرق ہو گئے، آئمہ کی روایات پڑھ کے مشرق ہو گئے. نہ کہ روایات میں شرک ہے معاذ اللہ، روایات میں ہدایت ہے. اس کی کھوپڑی میں ٹیڑھا پن ہے، اس کی فکر میں، فہم میں ٹیڑھا پن ہے. لہذا زیغ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کے دلوں میں زیغ آ گیا ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن آیا ہے، جس وجہ سے وہ کفر تک جا پہنچے. یہ تین باتیں میں نے اشارتاً بیان کر دی ہیں، ان کی تفصیلی گفتگو پہلے ہو چکی ہے. آپ کی خدمت میں یہ چوتھا رکن بیان کرنا ہے کفر کا، جو حضرت فرما رہے ہیں شقاق. چوتھا رکن ہے شقاق. شق قاف کے ساتھ، قینچی والا قاف. شق انشقاق و شق شقاق، یعنی تقسیم کرنا، کسی چیز کو کاٹ کے دو حصے کر دینا، شق کرنا. شق البحر، یعنی سمندر کو دو حصے کر دینا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا تھا، شق کر دیا، شق کے باہر کرنا. یا کوئی چیز جڑی ہوئی ہو، اس کو بیچ میں سے کاٹ کے دو حصے کر دینا، اس کے اتصال کو ختم کر دینا، یہ انشقاق یا شقاق کہلاتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ان کی بقا، ان کی اتصال، ان کا زندگی دار و مدار اس جڑے رہنے پر ہے. اگر وہ نہ جڑی رہی، کاٹ دیا، ختم ہو. مثلا یہ بازو آپ کا جسم کے ساتھ جڑا رہے تو زندہ رہے گا، لیکن اگر یہ بازو کاٹ دیا کسی نے، یہ بازو مر جائے گا. اور نہ صرف بازو مرے گا، ممکن ہے جسم بھی مر جائے. بعض اوقات انسان چھوٹا سا زخم بھی ہوتا ہے، بیمار جسم جس کو شوگر ہو خدا نہ خواستہ، تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو اگر کہتے ہیں چھوٹا سا بھی زخم لگ جائے تو وہ مر سکتا ہے اس سے، چونکہ شوگر ہے. لہذا کہتے ہیں کہ اس میں زخم نہیں آنا چاہیے. شوگر کے مریض کو کوشش کرنی چاہیے، عموماً اللہ تعالیٰ شفا دے سب کو انشاءاللہ، لیکن وہ ڈاکٹر بتاتے رہتے ہیں کہ اس کو تنگ جوتا نہیں پہننا چاہیے، کوشش کریں اس کے ٹکر نہ لگے کسی جگہ، خصوصاً پاؤں پہ اور ہاتھوں پہ چوٹ نہ آئے. باقی جسم کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، پاؤں اور ہاتھ کا زخم شوگر والے کا ٹھیک نہیں ہوتا. کتنے لوگ سن رہے ہوں گے آپ نے، چھوٹا سا مثلا ناخن کاٹا، اس میں شوگر کے مریض نے تھوڑا سا زیادہ، کتنا کٹتا ہے ناخن، شاید ایک ملی کے نزدیک ناخن زیادہ کٹ گیا، اتنا ناخن سے خون نکلا اور وہی پھیلتا ہوا سیاہ ہو گیا سارا پاؤں، آخر میں ٹانگ کاٹی، پھر جسم کاٹا، پھر مر گیا وہ شخص. کیونکہ یہ زخم نقصان دہ ہے بیمار کے لیے، صحت مند کے لیے بھی نہیں کاٹنا چاہیے. وہ چیز جس کی بقا کے لیے جڑا رہنا ضروری ہے، اگر کاٹ دے نابود ہو جائے گی. مثلا یہ حال ہے اس مکان مقدس کا، اب یہ بیم اس میں پڑا ہوا ہے، لینٹر پڑا ہوا ہے، یہ بیم اس وقت تک باقی ہے جب تک جڑا ہوا ہے آپس میں. اور اگر آپ کسی ضرورت کے تحت اس بیم کو کاٹیں گے، چھت گر جائے گی نیچے. اس کی بقا اسی میں ہے کہ یہ بیم جڑا رہے، متصل رہے آپس میں، اس کے اتصال کو نہ توڑو. اگر اتصال توڑ دیا، اس کی وحدت کو ختم کر دیا، یہ نابود ہو جائے گا. اسی طرح انسان کی بقا کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے وحدت کو ضروری قرار دیا ہے، وحدت امت، وحدت مومنین. اور اس وحدت کو بیان بھی کیا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے متعدد آیات کے اندر. عزیزان توجہ کریں، اکثر دین فراموش شدہ ہے. اگر ہم دین کے دس حصے بنائیں، دس حصوں میں دین کی تعلیمات کو تقسیم کریں، نو حصے فراموش شدہ ہیں، ابھی بھی فراموش شدہ ہے، ہر جگہ فراموش شدہ ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہاں تک فرماتے تھے کہ میں تو پھر احتیاط کر رہا ہوں، بعضوں کے خیال رکھ رہا ہوں کہ وہ نہ کہیں کہ سارا دین، امام خمینی فرماتے تھے سارا دین فراموش شدہ ہے، امام فرماتے تھے دین گم شدہ است، اسلام گم شدہ است، اسلام تمہارے ہاتھوں سے کھو گیا ہے، یہ کیا ہے تمہارے پاس؟ امام فرماتے تھے کہ یہ اگر غور کرو تو پتہ چل جائے گا یہ کیا ہے، کچھ تو تمہارے آبا کی رسومات ہیں، کچھ استکبار و استکبار کی استعمال کی تلقینات ہیں، کچھ تمہارے اپنے خواب و خیال و تخیلات ہیں، یہ دین نہیں ہے، دین اصل کھو گیا ہے تمہارے ہاتھ سے، پہلے ڈھونڈو دین کو۔ میں محتاط تعبیر استعمال کر رہا ہوں روح امام سے معذرت کے ساتھ، کہ اگر دین کے 10 حصے کریں تو 9 حصے فراموش شدہ ہیں، ہم نے ایک حصہ فقط زندہ رکھا ہوا ہے، بس اب ایک حصے میں عبادات بھی ہیں، ایک حصے میں یہ سارے معاملات بھی ہیں، ایک حصے میں خدمت خلق بھی ہے، اسی 1% دین یا 1/10 دین سے ہم سارا ویلفیئر بھی چلا رہے ہیں، عزاداری بھی کر رہے ہیں، اور سارا روزے حج زکات اسی 1/10 میں سارا کچھ ہو رہا ہے، اور 9 حصے 9/10 9/10 بھول چکے ہیں، فراموش کر چکے ہیں دین کو۔ یہ آپ کو اس وقت حقیقت پتہ چلے گی جب نہج البلاغہ پڑھیں گے آپ، جب قرآن پڑھیں گے، کیونکہ ابھی پابندی ہے قرآن اور نہج البلاغہ پر، پابندی ہے، سینکشنز لگی ہوئی ہیں کہ قرآن اور نہج البلاغہ شیعہ ممبر پر نہیں بیان کیا جا سکتا، اگر قرآن اور نہج البلاغہ پڑھائیں گے آپ بیان کریں گے تو آپ مثلا غلط کام کر رہے ہیں، تشیعوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، تشیع شیعہ نے پابندی لگائی ہوئی ہے قرآن اور نہج البلاغہ پر، جس دن یہ پابندی اٹھے گی اور شیعہ قرآن پڑھنا شروع کرے گا اور نہج البلاغہ خصوصاً نہج البلاغہ جب پڑھے گا تو اس وقت اس بات کا اس کو اندازہ ہوگا کہ دین فراموش شدہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود نہج البلاغہ کے صاحب فرما رہے ہیں، اسی وقت اپنے زمانے میں کہہ رہے تھے، بھول چکے ہیں اب تو 1400 سال گزر چکے ہیں اس زمانے کو، امیر المومنین اپنے زمانے میں کہہ رہے تھے لبس الاسلام لبس الفرو مقلوبا، دین کا لبادہ تو اوڑھ لیا لوگوں نے لیکن الٹا لبادہ اوڑھ لیا، اور سید الشہداء جنہوں نے دین بچانے کے لیے قربانی دی کربلا جس کی یاد ابھی آج منا رہے ہیں ہم 1400 سال بعد، خوب کبھی غور کیا ہے کہ یہ کربلا کس مقصد کے لیے تھی؟ سید الشہداء فرماتے ہیں دین بچانے کے لیے، خوب دین نہیں تھا مگر اس زمانے میں ختم ہو گیا تھا، حضرت فرماتے ہیں بھلے ختم ہو گیا تھا، ارشاد ہے سید الشہداء کا، فرماتے ہیں کہ ان الدنیا قد تغیرت و تنکرت، یا الدنیا قد تغیرت و تنکرت، دنیا بدل چکی ہے، دنیا الٹی ہو چکی ہے، دنیا کا ماحول الٹا ہو چکا ہے، ولم یبق منہا الا صبابۃ کصبابۃ الاناء، اس دنیا یہ بچوں کو بٹھا دیں بعد میں تقسیم کرنا، بٹھا دیں ان کو بعد میں تقسیم کرنا، مجلس میں سرنا کرنا، ولم یبق منہا، دنیا میں کچھ نہیں بچا، یعنی دین نہیں بچا، الٹی ہو گئی دنیا، ان دنیا کا تغیرت و تنکرت، الٹی ہو گئی، اور جو چیز الٹی ہو جائے اس میں جو کچھ ہوتا ہے گر جاتا ہے، آپ تجربہ کیا بھی ہوگا کر بھی سکتے ہیں، مفت تجربہ ہے، گھر میں جا کر دیکھیں پانی برتن میں ڈال کے الٹا کریں خوب آپ دیکھیں گے کچھ بھی نہیں بچا اس میں، اپنی جیب میں جو پیسے ہیں قمیض الٹی کریں سارے نیچے گر جائیں کچھ بھی نہیں رہتا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ الدنیا قد تغیرت و تنکرت، دنیا الٹی ہو گئی ہے، اتنی الٹی ہو گئی ہے کہ لم یبق منہا الا صبابۃ کصبابۃ الاناء، اس دنیا کے اندر کیا بچا ہے؟ الٹے برتن کی تہ میں تری کی حد تک دین بچا ہے، برتن کو الٹا کر دیں، پانی کے برتن دودھ کے برتن کو جب الٹا ہوتا ہے تو بہہ جاتا ہے سب کچھ، پیچھے تری رہ جاتی ہے، حضرت صبابہ اس تری کو کہتے ہیں، الٹے برتن کی تہ میں لگی ہوئی تری، فرمایا تری رہ گئی ہے، بلکہ فرمایا وہ خسیس عیش کالمرء الوبیل، بلکہ دنیا الٹی اور روندی جا چکی ہے، دین اس کے اندر نہیں رہا، ادبر معروف ہوا، سب کچھ اس دنیا سے نکل گیا ہے، یہ تری باقی ہے، اور دوسری تشبیہ میں فرماتے ہیں کہ کتنا دین باقی ہے، فرماتے ہیں جیسے ایک سرسبز کھیت و باغ ہو، چراگاہ ہو، اور اس کو لتاڑ دیا جائے، اس کو روند دیا جائے، اس کو پائمال کر دیا جائے، خسیس عیشن کا مرء الوبیل، ایک روندی ہوئی اجڑی ہوئی ویران چراگاہ کی طرح یہ دنیا رہ گئی ہے جس میں دین کا کوئی سبزہ باقی نہیں ہے، باغ گلستان دین نابود ہو گیا، تباہ کر دیا گیا، کوئی شاخ ہری نہیں رہی، مقول استاد قمر جلالوی کے کہ مجھے باغبان سے گلہ بھی ہے، کہ چمن سے بے خبری رہی، کہ ہے نقل گل کا تو ذکر کیا، کوئی شاخ تک نہ ہری رہی، کوئی شاخ اس میں ہری نہیں رہی، بھوسا بنا دیا سب کو، دین کے نام پہ کوئی شاخ ہری نہیں ہے۔ یہ سید الشہداء فرما رہے ہیں، اس سے پہلے امیر المومنین فرما رہے ہیں۔ بس کیا کرنا چاہیے؟ الا ترون الى الحق لا يؤمن به والى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله حقا حقا، تاکہ مومن اٹھے اور لقاء خدا و شہادت کی راہ انتخاب کرے، اور اگر مر جائے اس راہ میں، حق ہے، حق ہے مومن کے لیے کہ اس وقت مر جائے وہ، کیونکہ جب حق اتنا پائمال ہو چکا ہو یا زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ یعنی حضرت فرما رہے کہ دین کھو گیا ہے، دین کی دنیا الٹی ہو گئی ہے، دین نکل گیا ہے، ادبر معروف ہوا۔ اب جس دنیا سے دین نکل گیا ہو، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ یہی جیسا جو کچھ آج پاکستان میں ہے۔ یہ جملہ جب میں نے پڑھا تو مجھے نہیں لگا کہ یہ اس وقت کے مدینہ و مکہ اور کوفہ و شام و بصرہ کے بارے میں فرما رہے تھے، مجھے تو یوں لگا کہ جیسے آج ہی کا جملہ ہے اور آج کے موجودہ پاکستان کے بارے میں سید الشہداء فرما رہے ہیں۔ یہی تو اعجاز ہے آئمہ کا، ان کا کلام اس طرح سے سورج چاند کی طرح ہے، ہر روز طلوع ہوتا ہے کلام آئمہ، ہر جس طرح سورج روز طلوع ہوتا ہے، حسین علیہ السلام کا خطبہ روز طلوع ہوتا ہے، ہر زمانے کو اس کا آئینہ بتاتا ہے کہ تم یہ ہو۔ دین وہ حصہ دین کا جو کھو گیا، وہ نکل گیا ہے دنیا سے اور نہیں لوٹا رہے ہم اس کو۔ ایک مسئلہ، یعنی پورا دین کھو گیا، الٹا جب ہوتا ہے سب کچھ نکل جاتا ہے، یہ باور کر لیں، اور آپ یہ یقین کر لیں۔ آج ایک ادنا سے حقیر سے طالب علم سے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، میں جسارت کر رہا ہوں یہاں پر، ہمارے بزرگوار آغا صاحب تشریف فرمائے، ان کی موجودگی میں ممبر میں بیٹھ گیا ہوں، حق ان کا ہے، باہر کے حکم ہے تو میں اشارۂ ادب کیا ہے آغا کی بارگاہ میں خدمت میں۔ یہ سن لیں عزیزان، آپ اس وقت اپنے آپ کو باشعور سمجھنا، جس دن آپ کو یہ دنیا کا یہ نقشہ سمجھ میں آ جائے کہ جس معاشرے میں ہمیں، یہ تو الٹا ہو گیا ہے اور اس میں سے سب کچھ نکل گیا ہے، کھو گیا ہے۔ یہ شعور کب ہمارے اندر ہوگا؟ جب ہم قرآن و نحج البلاغہ پڑھیں گے، اصل دین اس وقت معاشرے کو دیکھیں گے، پھر ہمیں محسوس ہوگا کہ کتنا دین موجود ہے، کتنا نکل چکا ہے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں، جب میں طالب علم بنا، چھوٹا سا نوجوان، خام ناپختہ طالب علم تھا، میں گھر سے آیا مشہد پڑھنے کے لیے، ابھی چند کلاسیں پڑھی تھی تو مجھے تھوڑا بہت دین کا ایسے فہرست دین کی پڑھی، انڈیکس پڑھی، میں نے شناختی کارڈ پڑھا دوسرے لفظوں میں دین کا، تو پھر میں نے اپنے معاشرے پہ جب نگاہ کی تو طالب علمی کے زمانے میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ جو دین کتابوں میں ہے، قرآن و نحج البلاغہ میں، وہ کچھ اور ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو دین ہے وہ بالکل کچھ اور ہے، ان میں آپس میں کوئی ربط نہیں ہے، آپس میں یہ اور چیز ہے، وہ اور چیز ہے۔ تو اس وقت کہا کہ مجھے احساس ہوا کہ یہ مسخ شدہ چہرہ دین کا جو لوگوں کے اندر پھیلا دیا گیا ہے، ان لوگوں نے حسین چہرہ دین کا دیکھا ہی نہیں ہے، خوبصورت چہرہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ حسین چہرہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک پاکستانی بچہ آج پیدا ہوتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ لاشیں دیکھتا ہے، قتل و غارت دیکھتا ہے، بے ایمانی دیکھتا ہے، کرپشن دیکھتا ہے، اور لوٹ کھسوٹ دیکھتا ہے، ہر طرف افراتفری، جھوٹ، فریب، فراڈ، یہ بچہ دیکھتا ہے۔ اس نے کب سچائی دیکھی ہے؟ کس سے سنی ہے سچائی، تاکہ اس بچے کے ذہن میں سچائی کا نقشہ شکل موجود ہو؟ کہیں دیکھے تو اس کو پتا چلے گا کہ سچائی یہ ہوتی ہے اور جو میں نے دیکھا وہ کچھ اور ہے۔ وہ سچائی کہاں ملے گی؟ وہ سچائی آپ کو نحج البلاغہ کے اندر نظر آئے گی، قرآن کے اندر نظر آئے گی۔ فراموش شدہ دین کا ایک اہم رکن وحدت ہے، وحدت اسلامی، وحدت ایمانی۔ یہ جو ہم نے طور طریقہ اپنا لیا ہے، جس طرح کا دین ہمیں سمجھایا گیا کہ اس طرح سے کرو آپ، کیونکہ دین کے کئی حصے ہیں، ایک حصہ ایمان ہے، ایک حصہ عمل ہے، ایک حصہ رسومات ہے۔ ایمان خدا نے مقرر کیا ان چیزوں پر ایمان لے آؤ، عمل کے لیے معصوم مقرر کیے کہ یہ عمل کرتے ہیں ان کو دیکھ کر تم عمل کرو. فقہی جو فتوے ہیں یا روایات شریعت کے احکام یہ اعمال ہیں. اور ایک ایسا ہے رسومات, مثلا اللہ پہ ایمان رکھنا یہ بھی دین ہے, اور خدا کی بندگی کرنا نماز پڑھنا یہ بھی دین ہے. لیکن نماز پڑھنے کے لیے جو رسم ہے ہماری, اب کسی علاقے میں آپ جائیں, بعض علاقوں میں جہاں بزرگ پرانے رہتے ہیں انہوں نے تخت بنایا ہوتا ہے اس طرح کا, اس پہ نماز پڑھتے ہیں, اور تخت سے نیچے نماز نہیں پڑھتے. کسی پڑوس میں بھی نماز نہیں پڑھتے, وہ تخت پر ہی پڑھتے ہیں آ کر نماز, کیونکہ انہوں نے اسی طرح, یہ رسم ہے نماز پڑھنے کی. تخت پر نماز پڑھنا واجب نہیں, یہ رسم ہے, یہ ہماری خود آبائی رسم ہے, یہ گھریلو رسم ہے کہ ہمارے گھر کے اندر بس تخت پر ہی سب نماز پڑھا کرتے تھے. ہم رسموں میں بہت پابند ہیں, رسوم و قیود کے پابند ہیں, لیکن جو روح ہے ان کی ان کو چھوڑ دیا ہم نے. ہر چیز میں روزے کی رسموں کے بہت پابند ہیں, سحری کے بہت پابند ہیں, سحری میں یہ چیز ہونی چاہیے اور افطار میں یہ چیز ہونی چاہیے, لیکن روح ہے روزہ اس کی طرف زیادہ دھیان اور توجہ. سارا دن منہ سے جو نکلتا ہے نکالتے رہتے ہیں, زبان سے, آنکھوں سے جو نہیں دیکھنا ہوتا وہ سب رمضان میں دیکھتے ہیں. روزہ گزارنے کے لیے فلم دیکھتے ہیں, مووی دیکھتے ہیں, کئی موویاں لے جاتے ہیں روزہ گزارنے کے لیے. نامناسب فلمیں, مومن روزہ گزار رہا ہے. اور لیکن رسموں کا بہت پابند ہے. کیا ہے رسم کا روزہ؟ کہ آخر میں پکوڑا بھی ہو, سموسا بھی ہو, کھجور بھی ہو, جلیبی بھی ہو, پلا بھی ہو, یہ پورا دسترخوان ایک دو کے میٹر کا بچھا ہوا ہو تو مومن کا روزہ افطار ہوتا ہے. یہ رسم ہے, رسم ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے. آپ عرب دنیا میں جائیں وہ پکوڑے سے روزہ افطار نہیں کرتے, وہ کھجور سے کرتے ہیں. ایران کے اندر جائیں وہ کسی اور چیز, وہ کھجور بھی نہیں کھاتے, وہ شربت پی لیتے ہیں مثلا. کسی اور علاقے میں جائیں رسم اور ہے, پاکستان میں جائیں تو رسم اور ہے. رسم روزہ کے پابند ہیں, خود روزہ کے پابند نہیں. رسومات حج کے پابند ہیں, خود حج کے پابند نہیں. رسم نماز کے پابند ہیں, نماز کے پابندی نہیں. اسی طرح سے ہم نے بہت ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں جو واجب تھی و لازم تھی. رسومات کے پابند ہیں ہم, اور رسومات اس وجہ سے پابند ہیں چونکہ آبا نے بنائی. دین کی پرواہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انبیاء لائیں. انبیاء جو لائے اس سے ہمیں کیا ہمدردی ہو, آبا جو لائے اس سے ہمدردی ہے. سید الشہداء نے خطبہ دیا, خطبۃ المنا, اس زمانے کے علماء اور اس زمانے کے بڑے بڑے سرداروں کو اکٹھا کر کے. شہادت سے ایک سال پہلے 61 ہجری میں شہادت ہوئی, 59 ہجری میں یہ خطبہ دیا حضرت نے, اور اس میں ان لوگوں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ تمہارے سامنے حدود خدا ٹوٹ رہی ہے, یہ حکومت کے تاغوت توڑ رہا ہے, تمہارے کان پہ جوں تک نہیں دکھتی, اور اگر تمہارے سامنے تمہارے آبا کی رسمیں توڑ دیں تو تم ادم بچاتے ہو, کیونکہ وہ تمہارے آبا کی رسمیں ہیں, یہ انبیاء کا اور اللہ کا دین ہے جس سے تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. بس حکومت اللہ کے دین کے خلاف ورزی کرے کرے, لیکن ہمارے رسم کی پابندی, ہمارے رسم کی خلاف ورزی نہ کرے. مثلا رسموں کے حامی ہیں ہم, دین کے حامی نہیں ہیں. دین کا بہت سارا حصہ جو چھوٹ چھوٹ چکا ہے, اس میں وحدت بنیاد ہے, اساس ہے وحدت. دین پہلے ہمیں امت دیکھنا چاہتا ہے, میں ریوڑ دیکھنا چاہتا ہے. یہ انفرادی دین کہ آپ اپنے گھر میں, میں اپنے گھر میں, وہ اپنے گھر میں دیندار بن جائے, اس طرح کوئی بن ہی نہیں سکتا دیندار. قرآن کا حکم ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, حبل خدا کو تھامو اور وہ بھی سب مل کے تھامو, الگ الگ نہیں تھامنا. اور یہ بھی نہیں کرنا کہ حبل خدا کو کاٹ کے تبرک کے طور پر گھر لے جاؤ, کیونکہ ہم ہر متبرک چیز کو کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا اس کا حصہ کاٹ کے جیب میں رکھنے, گھر میں رکھیں, تاکہ گھر میں برکت کا کرنٹ جاری رہے, موجود رہے ہمارے. اب تو ماشاءاللہ ذریعہ تعمیر کر دی گئی ہیں, مومنین نے, خصوصاً ایرانی مومنین نے ہمت کی ہے, اور بڑے خرچے کے ساتھ عراق کے اندر جو مشاہد مشرفہ میں اور ائمہ اطہار کے روزوں میں جو ذریعہ تھیں وہ اب بہت اچھی بنا لی ہیں. ابھی تازہ ایک ذریع پہنچائی ہے انہوں نے سید الشہداء علیہ السلام کی, بہت عرصہ کئی سال بنا کر. اگر اس صدام لعین جب اس کی حکومت تھی, اگر اس زمانے میں آپ کو موقع ملا ہو زیارت میں جانے کا, تو وہاں کاظمین کی ذریع ایسی تھی کہ جو بلکہ چاندی کی ذریع تھی اور فولادی ذریع تھی, لیکن ٹوٹی ہوئی تھی ساری, جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی. دیکھتا تھا انسان, حیران ہوتا تھا کہ یہ کس سے توڑی کیوں ہے اور کس نے توڑی ہے. تو ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یہ زائرین توڑ کے لے گئے ذریعے. फौलादी जरी तोड़ के पलास लाते थे, उसका टुकड़ा जरी का तोड़ के मायूब करके जरी को, वो जो कब्र के गिर्द बनी होती उसको मायूब करके चले गए, तोड़ के तबर्रुक के तौर पर उतार के ले गए। अगर हमें मसलन ये न रोके तो हम हथौड़े साथ लेके गए, काबा के पत्थर सारे तोड़ गए और कोई पत्थर निकाले ना निकाले वो रुकने जमानी निकाल के जरूर ले आएंगे, ये तबर्रुक के तौर पर, या हजरे अस्वद उठा के मोमिनीन घर ले आएंगे। अल्लाह की रस्ती इसलिए नहीं है कि उसको काट के आप घर ले आओ और अपने घर में उसको तबर्रुक के तौर पर रख लो। अल्लाह की रस्ती थामने के लिए है, थामो उसको। और थामो भी ये नहीं है कि मैं एक जगह से थाम लूं, आप कहीं और से थाम लें, वो कहीं और से थाम लें, ना, जमीअन एक साथ मुश्ते वाहिदा दस्ते वाहिदा बनकर अल्लाह की रस्ती को थामो और तफरका ना करो। वअतसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। और दीन का ये भी फरमाना है कि न तफरका करो और न उन लोगों की तरह बनो जो तफरका करते हैं। वला तकूनू कल्लज़ीना तफर्रकू, उन लोगों की मानंद भी मत बनो जो तफरका डालते हैं, शबी भी ना बनो उन लोगों की, मुशाबिहत भी ना, मुमासलत भी ना रखो उनके साथ जो तफरकाबाज है। ये दीन का सही हुक्म है। वहदत यूनी का हालात खराब हो जाए तो हम वहदत की बात करें। वहदत रुकन दीन है नमाज की तरह, वहदत बल्कि नमाज से पहला रुकन है, क्योंकि नमाज भी वहदत ईजाद करने के लिए। नमाज जमात के साथ पढ़ो, जुमा जमात के साथ पढ़ो, ईद जमात के साथ पढ़ो। इमाम मुस्लिमीन को उम्मत चाहिए, उम्मत वहदत से बनती है। हर तरह का रूप ये नहीं चाहिए, न अल्लाह को पसंद है, न रसूल को, न अइमा अतहार को पसंद है, उम्मत पसंद है। इमाम उम्मत के लिए होता है। ये शिया ज़ैन आधा पढ़ा हमने, आधा छोड़ दिया, अलिफ पढ़ा बे छोड़ दिया हमने, उस बच्चे की तरह जैसे उस्ताद ने पढ़ाया अलिफ तो उसने पढ़ लिया अलिफ, दूसरे दिन उस्ताद ने पढ़ाया पढ़ो बे तो उसने कहा अलिफ, फिर भी अलिफ ही पढ़ा, उसने कहा पढ़ो बे, वो कहा अलिफ, कहा बे क्यों नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ सकता, कहते पढ़ सकता हूं लेकिन पढ़ूंगा नहीं, क्यों नहीं पढ़ोगे, कहा इसलिए कि अगर मैंने बे पढ़ लिया तो ते पे चला जाएगा, फिर ते से आगे ये तक जाना पड़ेगा मुझे, लिहाजा मैं यही अलिफ पर ही रुक जाता हूं। अजीज अमर दीन अलिफ से आगे भी है, अलिफ पढ़ा है तो आगे भी जाओ आप। हमने इमाम तो सुन लिया कि इमाम है और हमारा ईमान है इमाम के ऊपर, ये अलिफ इमामत है। अब बे भी पढ़ इमामत की, इमामत यही खत्म नहीं हो जाती इमाम को इमाम मान लेने से। इमामत का अगला चैप्टर क्या है कि जब इमाम माना है तो अब उसकी उम्मत भी मान दो, तुझे उम्मत बनना है इमाम के लिए, नहीं यहीं पर तस्करा खत्म हो जाता है। इमाम के अलिफ पर ही सारी बात खत्म कर दी तूने, आगे तक जाना है तुझे, उम्मत बनना है तुझे, और उम्मत बने बगैर इमाम तुझे कबूल नहीं करेगा। कुरान का फरमान है वल तकुन मिनकुम उम्मा कुंतुम खैर उम्मतिन अन्नहादिही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा। ये उम्मत कुरान बता रहे उम्मत बनना है तुम्हें, उम्मत वहदत से बनती है। तीन चीजों में हमांगी हो, तीन चीजों में वहदत उम्मत बना देती है इंसान को, तीन चीजों के अंदर वहदत। एक मकसद एक हो, दूसरा रास्ता एक हो, तीसरा उस राह को तय करने के लिए तरीका एक हो और उस राह पर चलाने वाला रहबर एक हो। वहदत मकसद, वहदत मसलक व वहदत मशरब, ये दरहकीकत इंसान को उम्मत बना देती है ये तीन चीजें। न ये कि हम पार्टी बना के उसका नाम उम्मत रख लें, या कोई चीज पाकिस्तान में है जो चीज बना के उसका नाम रख लेते हैं, मसलन कोई मुनासिब नाम रख लेते हैं उसके लिए जो जचता नहीं है उसके साथ। उम्मत उस वक्त जचता है जब वहदत आ जाए इंसान के अंदर। वहदत रुकन अव्वलीन है ईमान का। मोमिनों को कहा गया कि तुम आपस में भाई हो, इन्नम अल मोमिनून इख्वा, मोमिनीन आपस में भाई हैं, न वो भाई है जो एक खानदान हो, एक कबीले से या एक माँ बाप से पैदा हुए, वो भाई है नसबी दीनी भाई जो एक आइडियोलॉजी को मानते हो, एक अल्लाह को मानते हो, एक दीन को मानते हो। उन्हें कुरान कहते ये मोमिन भाई है आपस में। अजीजान अभी हम कौम है, कौम भी नहीं है, काश कौम होते, कौम में भी थोड़ा बहुत इश्तराक और इत्तेहाद होता है। कौम भी नहीं है, कौम उसको कहते हैं वो लोग जो किसी सरजमीन किसी जबान या किसी चरागाह पे इकट्ठे होकर क्याम कर लें, उसको कौम कहते हैं। उमूर कौम इसी तरह बनती थी, ادھر سے لوگ آئے، ادھر سے لوگ آئے، ادھر سے آئے، فلاں جگہ سے آئے، سب ایک جگہ آ کر قیام پذیر ہوئے. کیوں؟ کہ یہاں چشمہ ہے، یہاں پانی ہے، یہاں چراگاہ ہے، لہذا یہاں قیام کرتے ہیں. ان لوگوں کو کہتے تھے یہ قوم ہے، قیام پذیر لوگ. امت قوم نہیں ہوتی، قوم الگ ہے، امت الگ ہے. زمین کی وجہ سے اکٹھے ہونے والے، کسی چشمے یا پانی یا چراگاہ کی وجہ سے اکٹھے ہونے والے، یا کسی کلچر کی وجہ سے اکٹھے ہونے والے قوم ہوتے ہیں، لیکن ہوتے اکٹھے ہیں. امت کون ہے؟ امت جو حبل خدا کے گرد جمع ہو جائے، حبل اللہ کے گرد جمع ہو جائے، اس کو امت کہتے ہیں. اور وحدت امت بناتی ہے، وحدت سے امت بنتی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ شقاق یعنی تقسیم ہونا، بٹ جانا، ٹولیاں بنا لینا، گروہ گروہ بنا لینا، یہ کفر کا چوتھا رکن ہے. پہلا رکن تعمق، بے جا گہرائی، دوسرا تنازع، تیسرا زیغ، اور چوتھا شقاق ہے. شقاق یعنی تقسیم ہو جانا. توجہ فرمائی، کلام نورانی ہے امیر المومنین علیہ السلام. حضرت فرماتے ہیں کہ والکفر علی اربع دعائم، کفر کے چار رکن ہیں. علی التعم کے، کفر کی عمارت ان چار ارکان پر قائم ہوتی ہے. تعمق پر، بے جا گہرائی پر، بے جا گہرائی میں جانا، تنازع پر، کھینچا تانی پر، و زیغ کجروی، و شقاق اور تقسیم. فمن تعمق لم ینب الی الحق، جو شخص بے جا گہرائی میں جائے گا کبھی حق تک نہیں پہنچ سکتا، حق کی طرف لوٹ کر نہیں آئے گا. ومن کثر نزاؤہ بالجہل دام اماہ عن الحق، اور جو زیادہ کھینچا تانی کرے گا، حق میں نزاع زیادہ کرے گا، یہ شخص حق کو سمجھ نہیں سکتا، نابینا ہو جائے گا، اس کو ہر چیز نظر آئے گی، حق نظر نہیں آئے گا. ومن زاغ ساعت انہ الحسنہ، اور جس میں کجی آ گئی اس کے نزدیک برائی اچھائی اور اچھائی برائی ہو جائے گی. وسکر سکر الضلالہ، اور وہ گمراہی کے نشے میں مست ہو جائے گا. ومن شاقا وعرت علیہ طرقہ، اور جو شخص تقسیم کرے گا، یعنی جو شخص ایسا ہوگا کہ جو لوگوں کے اندر جا کر تقسیم کرے، لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرے، اس کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں کہ جو عناد و دشمنی پھیلائے گا، شک میں، شقاق میں چلا جائے گا، لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کرے گا، وعرت علیہ طرقہ، اس پر راستے گم ہو جائیں گے. وعزل علیہ امرو، اور سادہ کام بھی اس کے لیے مشکل ہو جائیں گے. جو انشقاق کی طرف جائے گا، تقسیم کی طرف جائے گا، عناد کی طرف جائے گا، لوگوں کو دوریاں ایک دوسرے سے دور کرتا جائے گا، اس کے اوپر آسان راستے بھی دشوار ہوتے جائیں گے. وضاق علیہ مخرجو، اور رہائی و آزادی و نجات کے راستے بند ہو جائیں گے اس کے اوپر. اختلاف و تفرقہ و عناد و دشمنیاں یہ اثر دکھاتی ہیں کہ سادہ چیزیں بھی مشکل ہو جاتی ہیں. آج دیکھیں پاکستان میں آسان کام بھی ہمارے لیے مشکل ہو گئے، شیعہ کے لیے بہت آسان کام، یہی کام ساری دنیا میں بہت آسان ہے، ہمارے لیے مشکل ہے. آج اپنے مذہب پر عمل کرنا، اپنی نمازیں پڑھنا، عزاداری کرنا کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. یہی زیارت کرنا کتنا آسان تھا، آپ یہاں سے بس پہ بیٹھتے جا کے زیارت کر کے لوٹ کے آ جاتے، اب زیارت کرنا کتنا مشکل ہو گیا. کیوں مشکل ہو گیا ہے؟ کیوں یہ سادہ کام، آسان کام ہمارے لیے سخت ہو گئے ہیں؟ کیوں ہمارے لیے نجات کوئی نظر نہیں آتی، تاریکی نظر نہیں آتی، ہم کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے جاتے ہیں؟ اب آپ توجہ کریں کیا حالت ہماری بن گئی ہے. یہ جو اس کے بعد مجلس ہونی ہے، وہاں موضوع آفات امت ہے، وہاں پر یہ عرض کیا ہے ان مومنین کی خدمت میں کہ پاکستان میں ایک عمل یہ ہوتا ہے کہ بے شعور لوگوں کے ہاں شعور کی کمی ہو، جہاں پر اگر کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی عورت مرد مریض ہو جائے تو یہ نہیں کہتے بیمار ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، وہ کہتے اس کو جن ہو گیا ہے. بیماری کو جن کا نام دیتے ہیں، پھر جن بابا کے پاس دوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ جن نکالو اس کا. ابھی ہماری امت مریض ہے، قوم مریض ہے، ملک مریض ہے، پاکستانی عوام بیمار ہے، یہ معاشرہ بیمار ہے، قبول نہیں کرتے کہ بیماری کیا ہے، یہ جستجو نہیں کرتے کہ اس کو بیماری کیا لاحق ہے، اور اس بیماری کا علاج کیا ہے، اور حکیم کون ہے، طبیب کون ہے. طبیب موجود ہے، طبیب علامہ اقبال ہے، طبیب امام خمینی ہے، جنہوں نے ائمہ اطہار سے، وہ اصل طبیب بشر سے انہوں نے علاج نکال کے دیا ہمیں. लेकिन हम हमेशा जिन बाबों के पीछे जाते हैं, अभी भी जिन बाबे पाकिस्तान में, सियासी जिन बाबे जो कौम का जिन निकालने के लिए तैयार बैठे हुए, हर जगह पर एक जिन बाबा है और वो कहते हैं मैं इस कौम का, इसको जिन हो गया कौम को, मैं जिन दूर करता हूं, जो जिन मेरे कब्जे में है। लेकिन जो जिन बाबा आता है वो पहले से ज्यादा जिन्नात ज्यादा करके चला जाता है। निजात अजीज मन, निजात के रास्ते तंग हो गए हैं हम पर। क्यों तंग हो गए? तकसीम की वजह से, शिकाक की वजह से, दूरियों की वजह से, इनाद की वजह से, बदतमादी की वजह से, एक दूसरे के साथ दस्तो गरेबान होने की वजह से, खींचातानी की वजह से, एक दूसरे पर सुज़न की वजह से, बदगुमानी की वजह से कुर्बतें नफरतों में बदल गई हैं। ये जुल्म हुआ है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते यही कुफ्र के चार रोकन है। जब इंसान मोमिन होता है, मोमिन माशरे को लगने वाली बीमारियां चार हैं। पहली बीमारी का नाम हजरत फरमाते वो बेजा गहराइयों में जाना, दूसरी बीमारी तनाजो खिंचातानी, तीसरी बीमारी कजरवी कज अंदेशी कज फिक्री, ये तीसरी बीमारी है। चौथी बीमारी तकसीम होना, टोलियां बनना, हर साल एक मजमुआ बनता है, फिर वो तकसीम होता है, फिर उसके अंदर तकसीम होती है, फिर उसके अंदर तकसीम होती है और इनफरादी हद तक तकसीम होते चले जा रहे हैं। अभी काफी रह गया कि इंसान खुद, मैं खुद तकसीम हो जाऊं दो हिस्सों में, खुद मेरे दो हिस्से हो जाए, अब यहां तक जा पहुंचे हैं हम लोग। ये अजरत फरमाते कि ईमानी मुआशरे को कुफर तक ले आता है। क्यों? इन बीमारियों के जरिए से इंसान उन हकायक का इनकार कर देता है जिन हकायक को कबूल करना जरूरी है हमारे लिए, और हकायक को कबूल करना, मानना ईमान है, उन हकायक से दूर होना और उनसे महरूम होना कुफर है, कुफर अमली है, महरूमियत है। दरहकीकत हमें ये कुफर पिनहान है जो मजमू तौर पर पाकिस्तान के अंदर राइज है, जो हमें नुकसान दे रहा है, इस मिल्लत को यहां तक पहुंचा। पाकिस्तानी कौम देखे 18 करोड़ और शिया 5 करोड़ के नजदीक, लेकिन दोनों की दरगत क्या बनी हुई है, हालत क्या बनी हुई है। ये 5 करोड़ ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा दहशतगर्द होंगे, 2000 दहशतगर्द होंगे अगर मुबालगा भी करें, पूरे मुल्क के अंदर 2000 दहशतगर्दों ने 5 करोड़ आवाम को क्या बना दिया है, क्या हालत कर दी है उनकी, क्या हैसियत बना दी है हमारी उन्होंने। क्यों हुआ? तकसीम की वजह से हुआ है। ये दहशतगर्दों का फरामोशुदा दीन और कुरान का फरामोशुदा दीन ये जिंदा करना है। सैयद शुहदा ने इसलिए कयाम किया। हजरत फरमाते हैं कि अदुनिया कद तगैरत व तनकरत व अदबर मारूफ, इस उल्टे बर्तन की तरी पे झपट रहे हैं, हर एक कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी तरी मुझे भी मिल जाए, और इस रोंदी हुई चिरागा के भूसे को समेटने में सब दौड़ रहे हैं। किसी को फिक्र नहीं है कि इस वीरान चरागाह को आबाद भी करना है, इसको सरसब्ज भी करना है, ये बाग उगाना भी है हमने, इसकी आबादी के लिए भी सोचना है, भूसा जमा करना ये नहीं है काफी। क्यों लोग सैयद शहदा के साथ नहीं आए, दावत सैयद शहदा को इनकार किया? क्योंकि वो उल्टे बर्तन के तह में मौजूद तरी से लगे हुए थे, उसको समेटने में कि ये किसी तरह मेरे होठों तक पहुंचाए, और उजड़ी हुई वीरान चरागाह में पड़े हुए भूसे को समेट के अपने स्टोर भर रहे थे, घर भर रहे थे। उस वक्त सैयद शहदा ने सब कुछ छोड़ा। ताज्जुब की बात है, तवज्जो करें, वो लोग जब बातें करते थे सैयद शहदा को, सैयद शहदा को समझ में नहीं आती थी, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो बात करते थे वो उन्हें समझ में नहीं आती, बिल्कुल दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझते थे। वो क्या कहते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं, ये हुकूमत बड़ी जालिम है, ये हुकूमत फला है, ये लोग बड़े दरिंदे हैं, ये खूनखार है, आप अपनी जान बचाएं। सैयद शहदा उन पर हैरान होते थे कि इस खूनखार हुकूमत में तुम टस से मस नहीं होते हो, चुप करके सर झुका के अपनी नमाजों रोजों और हज में लगे हुए हो, क्यों तुमने गैरत किधर गई, शऊर किधर गया तुम्हारा, फिक्र कहां गई तुम्हारी, दोनों को एक दूसरे की बात समझ में नहीं आती थी। लिहाजा लोगों ने अपना रास्ता तय कर लिया, रेवड़ अपनी राह पर चला गया, इमाम अपनी राह पर चला गया। अगर ये रेवड़ ना होते तो इमाम के साथ होते, उम्मत हमेशा इमाम के साथ होती है, वो इमाम उम्मत के हमराह होता है, ये रेवड़ है जो इमाम से जुदा हो जाते हैं, अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। उस रेवड़ ने, उस इस्लामी रेवड़ ने अपना रास्ता अलग कर लिया, कोई हज में लगा रहा, कोई किस काम में लगा रहा, और इमाम करबला पहुंचे, और ये खबर सबको मालूम थी, यूं नहीं था कि ये वाकया چھپا ہوا آج کی طرح زیادہ سری خبر نہیں پہنچتی تھی, لیکن اس زمانے کے حالات کے مطابق پہنچ گئی تھی خبر, پوری دنیا میں پہنچ گئی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا ہے یزید کے خلاف اور اس طاغوتی حکومت کے خلاف. سن کر بھی گھر میں بیٹھے رہے تھے, پھر بھی نہیں آئے, اور پھر سن بھی لیا کہ امام اپنے کنبے سمیت شہید ہو گئے ہیں, یہ سن کر بھی گھروں میں بیٹھے رہے, فقط خبریں سنتے تھے, پوچھتے تھے یہ کاروان کہاں پہنچا ہے, اب اس طرح کہاں پہنچے, کس شہر میں پہنچے, کس منزل پہ پہنچے. جب یہ حالت ہو جائے امت کی کہ فقط خبریں سننے پہ کفا کرے, عزیزان پھر آل رسول اس طرح گلی گلی, شہر شہر, بازار بازار, دربار دربار گھمائے جاتے. کتنا دردناک منظر تھا وہ جب اہل بیت کو اس طرح سے مظلومیت کے ساتھ کوچا کوچا گھمایا جا رہا تھا, گلی گلی گھمایا جا رہا تھا. ہم کبھی بھی اس احساس کو نہیں سمجھ سکتے جو اہل بیت پہ گزر رہا تھا, سن کے نہیں پتہ چلتا عزیزنا, جب تک گزرے نہیں انسان پر, بیتے نہیں انسان پر. کوفہ سے باہر ایک منزل پہ کاروان اور سرا کو روکا گیا, اور روک کر پھر حکم ملا کہ سوار ہو جائیں, بیویاں سوار ہو جائیں. جب سوار ہونے کے لیے کہا گیا, جناب سید ساجدین آگے بڑھے, ایک ایک بیوی کو سوار کرتے, ان بغیر پالان کے اونٹوں پر محملوں پہ سوار کرتے, اور ہر بیوی کو سوار کرتے ہوئے امام کی رنگت بدلنا شروع ہو گئی, چہرے میں تغیر آنا شروع ہو گئی. اور جب جناب زینب الاولیا کو سوار کرنے کے لیے آگے بڑھی تو چہرے پہ اتنا کرب تھا, اتنا اضطراب تھا کہ بیوی نے پوچھا کہ بیٹا سجاد کیا ہو گیا آپ کو, اس وقت اتنا کرنا چہرہ کیوں بنا لیا, اس نظر مستر و مسترد کیوں نظر آتے ہیں. بیوی کا پوچھنا تھا کہ امام کا ضبط ختم ہوا, اور ایک فریاد نکلی, چیخ نکلی, بڑی درد بھری اور دکھ بھری چیخ نکلی امام کی. جناب زینب الاولیا نے سوار ہونے کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنے مظلوم بیٹے کو گلے لگا لیا, سجاد کو گلے لگا کے پوچھتی ہے بیٹا کیا یاد آ گیا, کیوں اتنی درد بھری چیخیں میں نے کربلا میں نہیں سنی آپ سے, اتنی دکھیا فریادیں میں نے کربلا میں نہیں سنی آپ سے, کیا یاد آ گیا؟ آیا بابا یاد آ گئے, کربلا میں چچا عباس یاد آ گئے, علی اکبر یاد آ گئے. سید سجاد روتے ہوئے کیا فرماتے ہیں, بی بی اماں بابا یاد نہیں آئے, چچا یاد نہیں آئے, بھیا یاد نہیں آئے, بازار یاد آ گیا. انہوں نے ہمیں اس لیے نہیں روکا تھا کہ ہم آرام کر سکیں, تھکاوٹ اتارنے کے لیے نہیں روکا گیا, بلکہ اس لیے روکا تاکہ بازار کو تیار کر سکیں. اے پھوپھی انہوں نے بازار تیار کر لیا ہے, اجنبیوں کو بلا لیا ہے, نامحرموں کو بلا لیا ہے, مسخروں کو بلا لیا ہے, تماشائیوں کو بلا لیا ہے, اب وہ تماشا دیکھنے کے لیے آمادہ ہے, اور منادی کرا دی گئی کہ باغی کا خاندان آ رہا ہے, سارے لوگ اکٹھے ہو جاؤ. اب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے, اب وہ منزل آ گئی ہے کہ میری بہنیں اور میری پھوپھیاں سر برہنہ اس بازار سے گزرے گی, اور غیرت سجاد کا امتحان ہوگا. پھوپھی نے بیٹے کو سر لگایا, سینے سے لگا کر کیا فرماتی ہے, اے بیٹا سجاد گھبرا مت, اے بیٹا مضطر مت ہو, مضطرب مت ہو, بازار کی منزل آنے دے, زینب جانے بازار کی منزل جانے, میں اس طرح سے بازار کی منزل طے کروں گی کہ ان بازاریوں کو شرمندہ کر دوں گی. بیٹا تو اتنے عذاب میں مبتلا نہ ہو, اپنے آپ کو نہ کر, اس دکھ میں مبتلا نہ کر, دیکھ لینا میں تیرے دشمنوں کو شرمندہ کر دوں گی. میں سربرہنہ ضرور ہوگی, لیکن میں انہیں احساس دلوں گی کہ سربرہنگی کا ذمہ دار یہ لوگ ہیں. اور عزاداروں پھر وہ وقت آ گیا, بی بی پہنچ گئی, بی بی پہنچ گئی اس دربار میں, بازار میں, اور پہنچ کر جب دیکھا بازار کا منظر, اس طرح سے بولی علی کی بیٹی نے خطبہ شروع کیا کہ اے کوفہ والوں سنو, اے مکاروں سنو, اے غداروں سنو, اے فریبکاروں سنو, سناٹا چھا گیا. خطبہ سننے لگے لوگ, ایک شخص نابینا پوچھتا ہے کہ یہ کون میرے مولا کے لہجے میں خطبے دے رہا ہے, یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبے دے رہا ہے. جب بتایا گیا علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے, کہنے لگا سبحان اللہ, میں تو سمجھا تھا علی کے بعد علی کا بیٹا امیر بن کر خطبے دے گا, کہنے لگے نابینا، علی کی بیٹی امیر بن کر نہیں اسیر بن کر فتوے دے رہی ہے۔ کہنے لگا کاش میری آنکھیں ہوتی، میں بھی دیکھتا اپنے مولا کی اولاد کو۔ اس شخص نے کہا نابینا، اللہ کا شکر ادا کر تیری آنکھیں نہیں ہیں، تو وہ کچھ نہیں دیکھ رہا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں، پوچھنے لگا کیا دیکھ رہے ہو؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیویوں کے سروں پہ رومال نہیں، ہاتھ بندے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے سروں پہ خاک اڑ رہی ہے اور گالوں سے خون ٹپک رہا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا یوم القیامۃ انقلبون۔